أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم
تلاوت کردہ سورۃ البقرہ کے 38ویں رکوع کی آیات نمبر 274 تا 281 کا ترجمہ اس طرح ہے. الغرض جو لوگ رات کی تاریکی میں اور دن کی روشنی میں خفیہ اور کھلے طور پر اپنے مال خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس عمدہ بدلہ ہے، انہیں نہ تو عذاب کا خوف ہوگا اور نہ محرومی کی غمگینی. جو لوگ حاجت مندوں کی مدد کرنے کی بجائے ان سے سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے نہیں اٹھیں گے مگر اس شخص کے مانند جس کو شیطان چھو کر پاگل بنا دیا ہو. یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے سود کے حرام ہونے سے انکار کیا اور کہا کہ بیع بھی تو سود ہی کی مانند ہے، حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال ٹھہرایا ہے اور سود کو حرام. تو جس کو اپنے خدا کی تنبیہ پہنچی اور وہ باز آ گیا تو جو کچھ وہ پہلے لے چکا وہ اس کا ہو چکا اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اب اس کو پھر سے لیں گے تو وہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ سود سے برکت کو مٹاتا اور صدقات سے برکت کو بڑھاتا ہے، اور اللہ ناشکروں اور حق تلفی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور نماز قائم کی زکات دیتے رہے ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، انہیں قیامت کے روز نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ کسی قسم کا رنج و غم. اے ایمان والو، اگر تم سچے مومن ہو تو اللہ سے ڈرو، اور تمہارا وہ سود جو باقی اور وصول ہونے کا رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اور نہ لو. اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر عدول حکمی سے توبہ کر لو تو بس اصل رقم کا تمہیں حق ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر کچھ ظلم کیا جائے، اور اگر مقروض تنگ دست ہے تو فراخی آنے تک اسے مہلت دو، اور اگر تم سمجھدار ہو اور تنگ دست کا قرض معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور تم اس دن سے ڈرو جبکہ تم اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر جان اپنے عمل کی کمائی کا پورا پورا بدلہ پا لے گی، اور کسی کی بھی رتی برابر حق تلفی نہیں ہوگی۔ تلاوت کردہ سورۃ البقرہ کے 38ویں رکوع کی تفسیر اس طرح ہے:
الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية
إلى آخره۔ الغرض جو لوگ رات کی تاریکی میں اور دن کی روشنی میں خفیہ اور کھلے طور پر اپنے مال خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس عمدہ بدلہ ہے۔ احادیث شریفہ میں ہے جب آیت للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ الی آخرہ نازل ہوئی تو آخرت کے اجر و ثواب کے خیال سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں طرح طرح کی خیرات کا چرچا ہوا۔ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جہاد کے لیے گھوڑے اور ہتھیار خریدے اور مجاہدین کو طرح طرح کی مدد دی۔ مثلا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سے دینار اصحاب صفہ کو دن میں دیے، اور امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے اصحاب صفہ کو ایک اونٹ پر لادی جانے والی مقدار میں کھجور رات میں دی۔ اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرما دیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کو اللہ تعالی سے بڑے بڑے اجروں کی توقع رکھنی چاہیے، ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، انہیں اجر کے کم ہونے کا خوف نہ ہونا چاہیے اور نہ اجر سے محرومی کا خیال ہونا چاہیے۔ اس آیت میں اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ پوشیدہ طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا علانیہ طور پر خرچ کرنے سے افضل و اعلی ہے، کیونکہ اس آیت میں نہار یعنی دن سے پہلے لیل یعنی رات اور علانیہ سے پہلے سر یعنی پوشیدہ آیا ہے، لہذا عالیت و عظیمت اسی میں ہے کہ خیرات پوشیدہ طور پر کی جائے، لیکن مستحب خیرات کے مقابلے میں فرض خیرات، عشر و زکات کی ادائی دوسروں کو بھی ترغیب دینے کی خاطر علانیہ طور پر کی جا سکتی ہے۔
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس۔
جو لوگ حاجت مندوں کی مدد کرنے کی بجائے ان سے سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے نہیں اٹھیں گے مگر اس شخص کے مانند جس کو شیطان چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی صلاحیت اور استعداد اس وقت تک نشو نما نہیں پا سکتی جب تک کہ اس کا حکم دیتے ہوئے ان باتوں سے بھی روک نہ دیا جاتا جو ٹھیک ٹھیک اس کی ضد ہیں۔ چنانچہ گزشتہ آیات قرآنی میں خیرات کی فضیلت اور اس کے آداب، حاجت مندوں اور رشتہ داروں کی خبر گیری کا بیان فرمایا، چونکہ ربا یعنی سود خیرات کا بالکل ضد ہے اس لیے یہاں سود کی قباحت کا بھی ذکر فرمایا، تاکہ خیرات کی اہمیت اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ اسلام انسانوں میں ایک دوسرے سے محبت اور ہمدردی پیدا کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے حکم دیا کہ ایک انسان دوسرے انسان کی حاجت روائی کرے اور اس کی ضرورت کو اپنی ضرورت خیال کرے اور اس کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھے، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا کرے، زبانی ہمدردی کے ساتھ عملی طور پر اپنے روپیے پیسے سے دوسرے انسانوں کی مدد کرے۔ اس لیے ایسی تمام باتوں کا حکم دیتا ہے جن سے یہ جذبہ ہمدردی ابھرتا اور پروان چڑھتا ہے، اور اسلام نیک جذبے کے خلاف جو طریقے اور رواج ہیں ان کی سختی سے مذمت کرتا ہے، اس لیے وہ سود خواری کی ذہنیت کو ملیا میٹ کر دینا چاہتا ہے۔ سود خوار ایک انسان کو معاشی مشکلات اور پریشانیوں میں جکڑا ہوا دیکھ کر اس کی مدد کرنے کی بجائے اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اس کی محتاجی کو اپنی دولت مندی میں بڑھاوے کا ایک ذریعہ بنانا چاہتا ہے۔ خود غرضی کا یہ مضموم اور مکروہ جذبہ اگر بے روک بڑھتا رہے تو پھر اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ انسان میں انسانی ہمدردی کی بو بات تک باقی نہیں رہتی، اور سودخوار ایک بے رحم اور بے پناہ درندہ بن کر رہ جاتا ہے۔ سودخوار کی ذہنیت بس یہی کچھ ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے اسی حالت کو مرغی کے مرض سے تشبیہ دے کر سودخواری سے نفرت دلایا ہے اور سودخواروں کی اس حالت کا نقشہ کھینچا ہے جو قیامت کے دن ان پر طاری ہونے والی ہے، جسے عربی زبان میں شیطان کی مد سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی زر پرستی کے جوش سے تمام انسانی احساسات فنا ہو جاتے ہیں اور پیسے کے پیچھے پاگل ہو کر رہ جاتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ مشکلات میں جکڑے ہوئے آدمی کی مدد کرنے کے بجائے الٹا اس سے سود لیتے ہیں اور اس سے اپنا پیٹ پالتے ہیں، وہ قیامت کے دن اس فعل بد کی پاداش میں عذاب الہی کی ہولناکیوں سے ایسے بدحواس ہوں گے جیسے جن یا آسیب کے اثر سے انسان بدحواس ہو جاتا ہے۔ جس طرح یہ سودخوار دنیا میں محتاج آدمی کو قرض دے کر اس کی زندگی پر مسلط ہو جاتے ہیں اور ظلم و ستم کے شدید تقاضوں سے اس غریب کو بدحواس کر دیتے ہیں، اسی طرح قیامت کے دن ان کی حالت بھی ایسی ہی کر دی جائے گی۔ حضرت نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خواری کی سخت مذمت فرمائی ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بستی میں سود خواری بڑھ جائے گی وہاں اللہ کا عذاب ضرور آئے گا۔ نیز حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، یعنی سود خود نہ کھا کر دوسروں میں تقسیم کرنے اور بانٹنے والے، سودی لین دین کی تحریر لکھنے والے اور گواہ بننے والے سب پر لعنت بھیجی ہے۔ پناہ بخدا،
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا،
یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے سود کے حرام ہونے سے انکار کیا اور کہا کہ بیع بھی تو سود ہی کی مانند ہے۔ پھر آگے سود خواروں کے غلط استدلال کی تردید فرمائی ہے۔ سود خواروں کا یہ استدلال کہ خرید و فروخت اور سود لینے میں کچھ فرق نہیں ہے سراسر غلط اور بے بنیاد ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں معاملوں کی نوعیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے، چونکہ خرید و فروخت میں چیز کے مقابلے میں قیمت ہوتی ہے، اس لیے تجارت اور سود میں برابری ممکن ہی نہیں، اور قیمت کی کمی یا زیادتی خریدنے والے اور بیع کرنے والے کی ثوابدید پر چھوڑ دی گئی ہے، لیکن اس کے برخلاف سود خاری کے نتیجے میں سود خار کو بغیر کسی معاوضے یا نقصان کے منافع ہوتا ہے اور لینے والا زیر بار ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو جائز کیا ہے اور سود کو خواہ وہ کسی بھی نام اور صورت سے اور کسی بھی ملک و شہر میں ہو حرام کیا ہے.
يمحق الله الربا ويربي الصدقات.
اللہ سود سے برکت کو مٹاتا اور صدقات سے برکت کو بڑھاتا ہے. سود کا طریقہ سرمایہ داری کی مکروہ راہوں کو کھولتا اور بڑھاتا ہے، اور اسلام کا نظریہ اس کے برخلاف ہے. وہ دولت کو جائز انداز میں پھیلانا چاہتا ہے، چنانچہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات کہہ کر سود کی ممانعت کی علت اور غرض ظاہر کر دی. اسلام کا مقصد یہ ہے کہ وہ سودی کاروبار کو سخت ناپسند کرتا اور اس کو مٹانا چاہتا ہے. اس کے برخلاف خیرات میں برکت رکھی ہے اور چاہتا ہے کہ اس کا جذبہ لوگوں میں ترقی کرے. اگر خیرات کا جذبہ پوری طرح ترقی کر جائے تو سوسائٹی کا کوئی فرد محتاج و مفلس ہو ہی نہیں سکتا.
الذین آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة
إلى آخره. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور نماز قائم کی اور زکات دیتے رہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے. اللہ تعالیٰ اپنے دستور کے مطابق قرآن پاک میں کافر کے برے انجام کا ذکر کر کے ساتھ ہی مومن کے بھلے انجام اور اس کے عمدہ اوصاف کا ذکر فرماتا ہے. اس آیت میں بھی ان بندوں کی تعریف ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور تمام احکام پر حتی المغدور عمل کرتے ہیں، اعمال صالحہ پر گامزن رہتے ہیں، مخلوق کے ساتھ سلوک و احسان کرتے ہیں، اور نماز کو خشوع و خضوع اور پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور اپنے مال و دولت میں سے عشر و زکات نکالتے ہیں. ایسے لوگ قیامت کے دن تمام خوف و دکھ اور درد و تکلیف سے امن چین میں رہیں گے. ان کے دلوں پر کسی قسم کی رنجیدگی و محرومی کا خیال تک نہ گزرے گا، بلکہ اللہ رب العالمین اپنے انعام و اکرام سے انہیں سرفراز فرمائے گا.
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم.
اے ایمان والو، اگر تم سچے مومن ہو تو اللہ سے ڈرو، اور تمہارا وہ سود جو باقی اور اصول ہونے کا رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اور نہ لو. اس آیت میں سودی لین دین کو تجارت جیسا قرار دے کر سود خوری میں جو لوگ مبتلا ہیں اور مقروضوں کے ذمے باقی رہ گیا سود چھوڑ نہیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر سخت ناراضگی اور تحدید فرماتے ہوئے اپنے ایماندار بندوں کو تقوی کا حکم دے رہا ہے اور ان کاموں سے روکتا ہے جن سے اس کی ناراضگی ہو اور رضامندی دور ہو جاتی ہو. ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور لوگوں پر تمہارا جو سود باقی ہے اگر تم ایمان کا دم بھرتے ہو تو اسے اب ہرگز نہ لو جبکہ وہ حرام ہو گیا. اگر اب بھی سود لینا نہ چھوڑتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. قرآن کریم میں اتنی سخت دھمکی کسی اور گناہ کے لیے نہیں ہے. تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کے شان نزول کے تحت لکھا ہے کہ یہ آیت قبیل بنو ثقیف اور بنو مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے. جاہلیت کے زمانے میں ان دونوں قبیلوں کے لوگ آپس میں سودی کاروبار کیا کرتے تھے. فتح مکہ کے بعد جبکہ عرب میں اسلامی حکومت کا پرچم بلند ہو چکا تھا قبیل ثقیف والوں نے بنی مغیرہ سے اپنے سود کا مطالبہ کیا. قبیل بنی مغیرہ نے سود دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اسلام لا لینے کے بعد اب ہم سود ادا نہیں کریں گے. آخر کار جھگڑا بڑھا. عتاب بن اسعید نے جو اس وقت مکہ شریف کے حاکم تھے اس بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم دریافت کیا. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ آیت لکھ کر بھجوا دی اور انہیں چڑھا ہوا سود لینا حرام قرار دیا. جب خرص خواہوں نے یہ آیت سنی تو کہا کہ ہم توبہ کرتے ہیں اور سود کی جو رقم مقروضوں کے ذمے ہے وہ سب چھوڑ دیتے ہیں. ہم میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں ہے. اس آیت میں ان لوگوں پر زبردست وعید ہے جو سود کے حرام ہونے کا علم ہونے کے باوجود بھی اس پر جمے رہے اور سود کے لین دین سے باز نہ آئے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سود خوار سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اپنے ہتھیار لے لے اور اللہ تعالیٰ سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام وقت پر فرض ہے کہ سود خوار لوگ اگر سود نہ چھوڑیں تو ان سے توبہ کرائیں اور اگر توبہ نہ کریں تو ان کی گردن مار دے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا کہ جاہلیت کے تمام سود میں برباد کرتا ہوں. اصل رقم لے لو. سود لے کر نہ کسی پر ظلم کرو نہ کوئی تمہارا مال مار کر تم پر زیادتی کرے. سب سے پہلے میں عباس ابن عبد المطلب کا تمام سود برباد کرتا ہوں.
وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ.
اور اگر مقروض تنگ دست ہے تو فراخی آنے تک اسے مہلت دو. اگر کوئی مقروض شخص تنگ دست ہو اور اس کے پاس خرچ کی ادائیگی کے لائق مال نہ ہو تو اسے اس قدر مہلت ضرور دی جائے کہ مقروض کا ہاتھ ذرا کھل جائے اور فراغت پا جائے. اور اگر قرض دینے والے سرمایہ دار لوگ تنگ دست کے قرض کی پوری رقم یا اس کا کچھ حصہ معاف کر دیں تو ان کو جتلا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اجر میں 10 گنا سے لے کر 700 تک زیادتی دے گا. تبرانی کی حدیث میں ہے کہ جو شخص قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ چاہتا ہو وہ یا تو ایسے تنگی والے شخص کو مہلت دے یا معاف کر دے. نیز مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ جو شخص مفلس آدمی پر اپنا قرض وصول کرنے میں نرمی کرے اور اسے ڈھیل دے, اس کو جتنے دن وہ قرض کی رقم ادا نہ کر سکے اتنے دنوں تک ہر دن اتنی ہی رقم خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے.
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله.
اور تم اس دن سے ڈرو جبکہ تم اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے. اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نصیحت کرتا ہے اور انہیں دنیا کا زوال اور مال کی فنا, آخرت کا آنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا, اللہ تعالیٰ کو اپنے سارے اعمال کا حساب دینا اور ان تمام اعمال پر جزا یا سزا کا ملنا یاد دلاتا ہے اور اپنے عذاب سے ڈراتا ہے. نسائی, ابن ابی حاتم وغیرہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قرآن شریف کی سب سے آخری یہی آیت نازل ہوئی ہے, جس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس آیت کے بعد خوف آخرت ہی ایک چیز ہے جو دنیا میں قیامت تک اللہ سے ڈرنے کا ایک ذریعہ چھوڑا جاتا ہے. چنانچہ اس آیت کے نزول کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 9 راتوں تک بقید حیات رہے اور ربیع الاول کی دوسری تاریخ کو پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی تاریخ کے تعلق سے امت مسلمہ میں جو اختلاف رہا اس کو سیرت کی کتابوں میں دیکھ لیا جا سکتا ہے. سیرت النبی معلفہ شبلی نعمانی میں بھی 2 ربیع الاول کو وصال ہونا بتلایا گیا ہے. نیز حضرت مہدی ماؤد علیہ السلام نے چونکہ 2 ربیع الاول ہی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس سے مبارک کیا تھا, اس لیے یہ تاریخ یعنی 2 ربیع الاول ہی صحیح تاریخ ہے اور اس کے بعد کوئی دوسری تاریخ صحیح نہیں سمجھی جا سکتی. اسی بنا پر ہم نے بھی اسی تاریخ کو اوپر درج کیا ہے. الحمدللہ سورۃ البقرہ کے 38ویں رکوع کی تلاوت میں ترجمہ و تفسیر ختم ہوئی.